نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم.
يا بس ختمه بك يا بس.
بیان سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے. جب امام نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لیا تو واجب سے فرض کی طرف چلا گیا، اور فرض اہم ہوتا ہے واجب سے. جب فرض کی طرف چلا گیا تو نمازیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اتباع کریں اور رکوع کر لیں. مجبوراً اگر سے وہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب لوٹ کر واپس نہ آئیں بلکہ آخر میں سر سہو کر لیں، کافی ہو جائے گا. اور رکوع سے واجب کی طرف لوٹنا یعنی دوبارہ، یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے افضل عمل یہی ہے کہ رکوع باقی لوگ بھی رکوع میں چلے جائیں. اگر اس وقت انہوں نے رکوع نہیں کیا تو کچھ دیر کے بعد انہیں خیال آیا پھر رکوع کر لیا، تب بھی ان کی نماز ہو گئی. لیکن اگر کسی نے رکوع ہی نہیں کیا تو چونکہ فرض ادا نہیں ہوا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. البتہ جو واجب کا ازالہ ہے وہ سجدہ سہو ہے، جب سجدہ سہو کر لیا تو اس واجب کا جو نقصان ہے وہ پورا ہو گیا اور نماز درست ہو جاتی ہے. بہرحال یہ مسائل ہیں اور اسی لیے ہوتے ہیں کہ کبھی اگر ضرورت پیش آئے تو ان پر عمل کیا جائے. اگر کسی کو مسائل کا علم نہ ہو تو انہیں پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب خود تو دعائے قنوت نہیں پڑھی اور ہم سے کہہ دیا نماز نہیں ہوئی. ایک صاحب تھے، اسی طریقے سے نماز پڑھانے کے لیے جب آئے تو انہوں نے آتے ہی سورج شروع کر دی اور سورہ فاتحہ بھول گئے. اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے، جب بھول گئے تو پیچھے سے ایک صاحب نے کہا کہ اور الحمدو، یعنی اور الحمدو کیا ہوا، ابھی وہ تو پڑھی نہیں. خیر انہوں نے سجدہ سہو کیا، نماز ہو گئی. بعد میں کہا بھائی جس نے اور الحمدو کہا تھا وہ نماز دوہرا لے. تو کہنے لگا کہ بھائی خود تو ساری سورہ فاتحہ کھا گئے اور میں نے اور الحمدو کہا تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا. تو بہرحال یہ مسائل نہ جاننے کی بنا پر ایسے لطائف پیش آتے ہیں، تو اس لیے مسائل کو سمجھتے بھی رہنا چاہیے، معلوم بھی کرتے رہنا چاہیے اور بیان بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 22 پارے کی آج تلاوت کی گئی ہے، اس میں ویسے تو مسائل بہت زیادہ ہیں. سورہ احزاب ہے یہ، اور سورہ احزاب میں زیادہ تر جو مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، جو احکام ہیں، وہ ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت سے بچانا، ایزا سے، یعنی جو لوگ ایزا پہنچاتے ہیں ان پر سخت وعیدیں. تو اس لیے کوشش اس میں یہ ہے کہ ساری کے ساری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اور کوئی ایسا عمل جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اس سے گریز کرنا چاہیے. پہلا رکوع جو 22 پارے کا ہے اور 21 پارے کا بالکل آخری رکوع کا حصہ کچھ، یہ خاص موقع پر نازل ہوئی. اللہ تعالی نے بعض اوقات جب فتوحات ہو گئی مسلمانوں کو تو کشادگی پیدا ہو گئی، مال کی وسعت ہو گئی، تو اس وقت اور لوگوں کے پاس بھی چونکہ کافی مال تھا، اس لیے بعض ازواج مطہرات نے یہ سمجھتے ہوئے کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آ گیا ہے، اس لیے ان سب نے متفق ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یہ قیصر و کسریٰ کی بیویاں جو خوب عیش و عشرت میں رہتی ہیں، مال و زیور کی بہتات ہے ان کے پاس، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اب آپ ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ وسعت پیدا کیجئے، یعنی خرچے میں اور نان نفقے میں ہمیں کچھ زیادہ دیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ آپ کا فقر اختیاری تھا، یعنی ایسا نہیں تھا اگر آپ چاہتے تو آپ کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے، لیکن آپ کا فقر اختیاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے بہت بری محسوس ہوئی کہ انہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو، یعنی قیصر و کسریٰ کی بیویوں کو دیکھتے ہوئے ترجیح دی ہے اور نبی کے گھرانے کی قدر نہیں کی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. اللہ رب العزت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. بہرحال یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ. یہ آیت دو جو ہیں آیت نازل ہوئی, اس میں پہلی میں یہ تھا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو دنیا تمہیں مل جائے گی, ہم دنیا تمہیں دے دیں گے, اور اگر تم آخرت چاہتی ہو تو یقیناً اللہ تعالی کے پاس بہت کچھ ہے. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو چونکہ اس میں تخیر دی تھی کہ اگر تم دنیا چاہ اگر تم عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی اسرت کے ساتھ اور اسی تنگی کے ساتھ ساتھ رہ سکتی ہو تب تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنے آپ پر طلاق واقع کرو اور الگ ہو جاؤ. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں, لیکن دیکھو فوراً جواب مت دینا بلکہ اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کر لینا, پھر وہ تمہیں جو کچھ کہیں اس کے مطابق عمل کرنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں سنائیں, گویا کہ اس میں طلاق کا اختیار تھا کہ ساتھ رہنا چاہو تو اسی تنگی کے ساتھ اسی اسرت کے ساتھ ساتھ رہ سکتی ہو, لیکن اگر ساتھ نہ رہنا چاہو تو ٹھیک ہے مال و دولت لے لو اور الگ ہو جاؤ, تو طلاق کا اختیار تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو میں نے فوراً برجستہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ کے مقابلے میں دنیا کو چاہوں گی؟ مجھے تو آپ پسند ہے, اللہ اور اس کے رسول پسند ہے, بس ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں, دنیا کو ترجیح نہیں دیتے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام ازواج مطہرات کو بھی یہ آیتیں سنائی, لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول پسند ہے اور آخرت پسند ہے, ہمیں دنیا کا کوئی مطالبہ ہمارا نہیں. تو چونکہ وہ ایک مطالبہ ویسے ہی سامنے آ گیا تھا, ایک یعنی وہ سب دیکھتے ہوئے ازواج مطہرات نے مطالبہ کر دیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں سنائیں تو ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا اور آخرت کو پسند کیا اور دنیا کی جو وسعتیں تھیں ان سب نے ٹھکرا دی. تو آخری آیت میں جو حکم نازل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے تمہارے اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرما دیے, جس کا درجہ بلند ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اسے سزا بھی ڈبل ملتی, اور اگر اچھے عمل کرے تو اجر و ثواب بھی ڈبل ملتا ہے. تو امہات المومنین سے یہ بات کی گئی کہ بھئی چونکہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تم نبی کے گھر کی عورتیں ہو, اس لیے اگر تم اچھے عمل کرو گی تو یقیناً تمہیں اجر و ثواب بھی ڈبل ملے گا, لیکن اگر تمہاری طرف سے کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر سزا بھی ڈبل ہوگی. اور اسی آیت کی بنا پر بعد نے فرمایا کہ چونکہ اصل اس کا تعلق علم سے ہے کہ اہل علم کا معاملہ بھی ہے کہ جو عالم ہیں خدا نہ کرے اگر وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اور لوگوں کے مقابلے میں ان کی سزا بھی ڈبل, اس لیے کہ جانتے بوجھتے ایک کام غلط کرنا یقیناً یہ سزا کو بڑھا دیتا ہے, اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے پر انشاءاللہ انہیں اجر و ثواب بھی ڈبل ملے گا. تو بہرحال اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے اور دعا بھی اللہ سے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بے عمل لوگوں میں نہ بنائے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے اگلی جو اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے گھر کی عورتوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو, خاص طور پر جب کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹائے تو جو عورتوں کا خاص طریقہ ہے کہ بڑے نرمی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں تو فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ اخلاق کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں ضرورت ہے کہ سختی سے پیش آیا جائے کہ جو بھی آئے تو ذرا تھوڑا لہجے کو گرفت کر کے اس کو جواب دیں تاکہ آنے والے کے دل میں اگر کوئی مرض ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ مرض بڑھے. ہمارے ہاں جس کو اخلاقیات میں سمجھا جاتا ہے کہ صاحب کوئی آئے تو گھر میں چاہے کوئی مرد ہے یا نہیں ہے دروازہ کھول دیا کہ آپ بیٹھ جائیے ابھی آتے ہوں گے, تو یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ اصل یہی ہے کہ اس وقت تھوڑا سا لہجہ بدل کر کہیں کہ بھئی اس وقت گھر پہ نہیں ہے آپ بعد میں آئیے گا, اور یہ کوئی اخلاق کے خلاف بات نہیں. ایک اکیلی عورت جو گھر میں موجود ہے, اب اگر وہ گھر میں کسی مرد کو بلائے خدا نہ کرے اس کی نیت خراب ہو یا کوئی وہ جو ہے اس کے دل میں مرض پیدا ہو تو پھر یہ مناسب عمل نہیں ہوگا. اس لیے شریعت نے ایسے تمام راستے بند کر دیے ہیں کہ جہاں کہیں سے خرابی انسان کی طرف پہنچ سکتی ہو. تو نبی کے گھر والوں کو جب یہ حکم ہے تو ہماری اور آپ کی عورتیں کیا چیز, یقیناً ان کو یہ حکم اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ اور بھی زیادہ اس کا اہتمام کریں، کیونکہ انہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، رات دن احکام الہی وحی کی صورت میں نازل ہوتے تھے، تو ان کا بگڑنے کا خدشہ تو بہت کم تھا. لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے کے اعتبار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے دور ہوں گے خرابیاں زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی رہیں گی، اور دلوں میں جو ہے انسان کے مرض پیدا ہوتے رہیں گے. تو بعض اوقات اچھی آواز سن کر انسان کے دل میں مرض پیدا ہوتا ہے، اور خامخواہ تما انسان اور لالچ کسی کے لیے پیدا کر لیتا ہے، تو شریعت نے اس راستے ہی کو بند کر دیا کہ ایسا نہ عمل کیا جائے. اسی طریقے سے اہل بیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چشمہ نہیں آیا بھائی، چل نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو احکام دیے ہیں، فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو احکام ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے دل سے نجاست کو خرابیوں کو نکال دے. تو یقیناً اہل بیت کا معاملہ یہی ہے. تو یہاں چونکہ خطاب سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے ہے، اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت میں آپ کے گھر کی عورتیں بھی داخل ہیں. بعض لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے، یقیناً یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بھی اہل بیت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کی عورتیں بھی اہل بیت میں داخل ہیں. اور یقیناً یہ اردو کے اندر بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں ہیں یا ہماری گھر والیاں ہیں. تو اہل بیت کا ترجمہ گھر والی ہی ہوتا ہے. تو اس لیے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً بیٹی ہے اور حضرت کے نواس سے نواسیاں ہیں، تو وہ بھی اس میں داخل ہیں. تو اہل بیت میں سب حضرات شامل ہیں. اور اس کا یہاں تو بالکل جو خطاب ہے چونکہ وہ ازواج مطہرات سے ہی ہے، اور حضرت علی وغیرہ کا جو اہل بیت ہونا شامل ہے وہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے اور پھر حضرت علی بھی تشریف لائے، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، آپ نے ان سب کو اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت میں سے. تو یقیناً ان سب کا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابہ وہ ادنا ہمارے اعتبار سے نہیں ہے، آپس کے اعتبار سے چاہے وہ کم اور بڑے درجے کے ہوں، ہمارے لیے تو جو چھوٹے صحابی وہ بھی سب سے بڑھ کر، اس لیے کہ وہ کی بڑے سے بڑا غوث قطب ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ ان کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو ان کے جوتوں پر گرد لگ جاتی ہے. بہرحال اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے اس میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو عام خطاب ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، ضمن میں عورتیں خود بخود احکام میں شامل ہوتی ہیں. جیسے اکثر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو عورتیں خود بخود اس میں داخل ہوتی ہیں، یا کہا جاتا ہے اقیموا، نماز قائم کرو، تو اس میں عورتیں بھی خود بخود داخل ہوتی ہیں. تو یقیناً اس سے خواتین کو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف مردوں کا احکام عطا فرماتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ کمتر سمجھتے ہیں اس لیے. لیکن بات کمتر کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کا ذکر تذکرہ کم سے کمتر ہو، چونکہ وہ چھپانے کی چیز ہے، وہ منظر پر لانے کی چیز نہیں ہے. عورت کا ترجمہ ہی چھپانے کی چیز. یہ جو انسان کا ناف ہوتی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس کو عورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ چھپانے کی چیز. اسی طریقے سے سترے عورت، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے، عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز. تو خود عورت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے. تو جس طریقے سے عورت خود چھپانے کی چیز ہے، اس کی آواز بھی حتی الامکان چھپانے کی چیز ہے، کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ عام جو ہے وہ غیر محرموں کے سامنے زیادہ اونچی آواز میں نہ بولے. ضرورت بولنے کی گنجائش ہے، شریعت نے ہماری چونکہ فطرت ہے، دین فطرت، یقیناً جہاں ضرورت ہے وہاں عورت بول سکتی ہے، بات کر سکتی ہے ضرورت ہے. لیکن جہاں ضرورت نہیں تو بلا وجہ ہنسی مذاق کرنا ہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ، یقیناً پھر اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے شریعت نے اس کا راستہ روکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پورے قرآن مجید میں دیکھیے، پورے قرآن مجید کو اٹھا لیجئے، سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں ہے پورے قرآن. امرات فرعون، امرات لوط، یہ کہا کہ لوط کی بیوی، فرعون کی بیوی، یہ تو ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں سوائے حضرت مریم کے علیہ السلام کسی اور خاتون کا ذکر نہیں. اور وہاں پر بھی غالباً یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے کہ چونکہ حضرت مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئی، تو چونکہ وہاں ولدیت کی طرف خطاب نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے وہاں جو ہے وہ حضرت مریم کا نام لیا گیا، لیکن باقی اس کے علاوہ کسی بھی خاتون کا نام نہیں لیا گیا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، بڑی بڑی خواتین ہیں اسلام ہیں، لیکن کسی عورت کا نام اللہ تعالی نے ذکر نہیں کیا ہے. ہاں یوں کہا ہے کہ امرأۃ فرعون، یعنی فرعون کی بیوی، یا امرأۃ لوط، لوط کی بیوی، تو اس طرح سے ذکر تو کیا ہے. تو کوشش یہ کی کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی ستر پوشی ہو. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ بھئی ہم نے جو احکام دیے ہیں وہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں، اور جہاں الگ احکام ہیں وہاں الگ بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ان کی دلداری کے لیے اللہ تعالی نے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خوشو خضوع اختیار کرنے والے مرد، خوشو خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، ان سب کا ذکر فرما دیا تاکہ سب وہ سب بھی مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کے یہاں جو عمل کرتا ہے اس کا درجہ کسی سے کمتر نہیں ہے. بعض اوقات بعض خواتین مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں، اور الحمدللہ ایسی خواتین ہمارے یہاں موجود ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ جو دین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اپنے شوہروں پر، اپنے باپ پر، اپنے بھائی پر فوقیت رکھتی ہیں اعمال کے اعتبار سے، تو اللہ تعالی نے اس مقام پر کوئی تمیز نہیں رکھی ہے. جو آگے بڑھے گا، جو زیادہ عمل کرے گا، جو اچھا کام کرے گا، اللہ اس کا درجہ بڑھا دیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کو واضح طور پر کئی مقامات پر ذکر بھی کیا ہے کہ جو بھی من ذکر انسا، کوئی مجھے عورت ہو یا مرد، اگر اس نے اچھے عمل کیے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں. تو اس لیے یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، مثلا حضرت فاطمہ ہیں، ہزاروں لاکھوں مردوں پر بھاری. حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی اللہ نے ان کا جو مقام عطا فرمایا تو یقیناً ہزاروں لاکھوں کروڑوں مردوں پر ان کو وہ فوقیت رکھتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت ہیں، یقیناً ہزاروں لاکھوں انسانوں پر، مردوں پر فوقیت رکھتی ہیں اعمال کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا مقام کچھ کم نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقام رکھا ہے. عورتوں کا اپنے مقام ہے، مردوں کا الگ مقام ہے. اب نیکیوں کے اعتبار سے جو بھی بڑھ جائے آگے، انشاءاللہ اگر عورتیں بڑھ جائیں گی تو اللہ انہیں آگے بڑھا دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ پورا اس کا ذکر فرمایا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، یہاں یہ فرمایا کہ کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول کوئی حکم دے دے انہیں تو اس کی خلاف ورزی کرنا جائز ہے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ من امرهم، انہیں پھر کسی معاملے میں اختیار باقی نہیں رہتا. یہ آئے تھے، اصل میں بہت سے واقعات پیش آئے. اصل میں بعض اوقات ایک واقعہ یہ پیش آیا، ایک واقعہ یہ آیا، ایک واقعہ یہ آیا، ان سب کے بعد ایک آیت نازل ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کا شان نزول یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ سارے واقعات شان نزول ہو سکتے ہیں. اب ایک واقعہ تو اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، آپ جانتے ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ پورے قرآن مجید میں واحد صحابی ہیں جن کا اللہ نے نام ذکر فرمایا زید، ورنہ صدیق اکبر کا بھی نام نہیں، عمر فاروق کا بھی نہیں، کسی کا نام نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ یہ بیچارے اغوا کر لیے گئے، اور پھر قافلے والوں کے ہاتھ لوگوں نے انہیں بیچ دیا. بکتے بکاتے مکے کے بازار میں پہنچے، اور وہاں پھر حضرت حکیم بن حزام نے ان کو خرید لیا اور حضرت خدیجہ کے حوالے کیا. حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نصیب کھولنا تھا کہ دونوں جہاں کے سردار کی خدمت میں جو ہے کہاں سے اغوا ہو کے اور کہاں جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچ گئے. تو غلاموں میں یہ وہ سب سے پہلے تو جو ایمان بھی لائے حضرت زید. تو جب یہ بڑے ہو گئے، ان کے یقیناً جن کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو ان کو چین کہاں آتا ہے، وہ تو تلاش کرتے رہتے ہیں. تو جب انہیں یہ پتا چلا ان کے چچا کو، والد کو، کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، مکے میں ہے، تو وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے اور آپ کو کہا کہ بھئی ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، گم ہو گیا، ہم رو رو کے تھک گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ تمہارا بچہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے بالکل انکار نہیں ہے، لے جائیے اپنے ساتھ، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پھر میں زبردستی آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا. تو کہا کہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر بات کی، اس سے بڑھ کر اور انصاف کی بات کیا ہوگی. تو ان کے والد اور چچا حضرت زید کے پاس آئے اور بتایا کہ بھی میں تمہارا والد ہوں، تمہارے چچا ہیں اور ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جا سکتا، آپ کے جو اخلاق دیکھے ہیں، جو محبت دیکھی ہے، میں اب ان کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا. تو بلکہ ماں باپ نے اور چچا نے کہا کہ کیا تم باپ اور چچا پر جو ان کو ترجیح دیتے ہو؟ کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. تو یہ صرف زبانی کلامی دعویٰ خرچ نہیں تھا کہ کسی نے کہہ دیا اور اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پورا نبھایا. اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا حضرت زید کا. اب یقیناً حضرت زید کو تو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن ان پر چونکہ ایک تہمت لگی ہوئی تھی غلامی کی، اس لیے جب یہ رشتہ وہاں گیا حضرت زینب بنت جحش، تو ان کے والدین نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ ہم آزاد ہیں، یقیناً کفر کے اعتبار سے ہم برتر ہیں ان سے، اور ایک غلام کی جو ہے وہ شادی، یعنی لازم بات ہے کہ وہ چونکہ غلامی کی تہمت لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرماتی، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دیں، ما کان لهم الخيرۃ من امرهم، کسی کو پھر اختیار نہیں. ہاں اگر اللہ رسول کو نہ فرماتے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر معاملہ تھا، لیکن جب کہہ دیا اب تمہیں انکار کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. ایک تو اصل میں یہی تھا کہ اس چیز کو واضح کرنا تھا کہ کسی انسان کو جب اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دیں اختیار نہیں کسی معاملے میں، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کو سگی بیٹے کی بیوی شمار کرتے تھے، اور سسر کی شادی اس سے جائز نہیں ہوتی تھی. اس زمانے کا ایک قانون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کے ذریعے سے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے. چنانچہ ایک عرصے تک حضرت زینب حضرت زید کی بیوی رہیں، لیکن آپس میں مزاجوں میں مطابقت نہیں رہی. حضرت زینب کا مزاج تھوڑا تیز تھا، زبان بھی تھوڑی تیز تھی، اور ان کو تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ میں ان سے ذرا بلند و بالا ہوں، یعنی اس کا احساس تھا انہیں، تو آپس میں بنتی نہیں تھی. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی، خود قرآن مجید میں موجود ہے، بتا دیا تھا کہ بھئی بالآخر زید طلاق دیں گے اور حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوگا. حضرت زید جو ہے وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بنتی نہیں ہے آپس میں، ان کا مزاج تھوڑا تیز ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا بھی اونچا بھی سمجھتی ہیں مجھ سے، تو میں چاہتا ہوں کہ طلاق دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ ایک دن ایسا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، طلاق دیتے ہو. تو آپ کے دل میں تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ اگر طلاق دے گا اس کے بعد یقیناً عدت گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نکاح مجھ سے کریں گے، تو معاشرے کے اندر جو ایک پہلے سے یہ بات ہے کہ بھئی یہ کہیں گے لوگ کہ بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنے بہو سے نکاح کر لیا، تو یہ تانا دیں گے. تو یہ اندر دل میں یہ بات پوشیدہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی محبوبانہ عطاف فرمایا کہ جب ہم نے کہہ دیا تھا تو آپ نے پھر یہ بات کیوں کہی کہ تم طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرو، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے. تو بہرحال پھر ایسا ہی ہوا بھی. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت زینب نے نکاح سے انکار کیا تھا. اور اس طرح ایک واقعہ اور بھی پیدا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کا پیغام نکاح بھی آپ نے کہیں بھیجا تھا تو ان کے گھر والوں نے منع کیا، لیکن ان کی بیٹی نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے تو مجھے منظور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ان کے لیے دعا دی ان کے گھرانے کے لیے، تو مدینے میں ان سے زیادہ اجلا گھر کسی کا نہیں تھا، اللہ نے خوب برکت دی. تو بات یہ ہے اللہ اور رسول کی بات ماننے میں خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ، چاہے ہمیں وہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کوئی کسی کام کا فیصلہ فرما دیں، حکم فرما دیں، تو ہمیں چاہیے کہ سر اپنا جھکا دیں اور اس کام کو کرنے پر لگ جائیں. اسی طریقے سے اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ محمد تم میں سے کسی جو ہے وہ مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تین بیٹے ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور ابراہیم اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے کوئی بھی بیٹا رجال کی جو حد ہے اس تک نہیں پہنچا، یعنی رجال اس کو کہتے ہیں رجل کہ جو مرد بالغ ہو. تو بلوغ تک کوئی بچہ پہنچا ہی نہیں بلکہ بچپن ہی میں ان کے انتقال بھی ہوتے چلے گئے. بعد میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو ان کا انتقال بھی بچپن میں ہی ہو گیا. تو آج اللہ رب العزت نے ایک تو یہ بات بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. لیکن ساتھ میں ہونا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ کسی قسم کا بھی ذلی بروزی جو نبی ہیں بعض قادیانی اور دوسرے جو فرقے ہیں اور جن کو الحمدللہ پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے کاموں سے باز نہیں آتے اور مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اس آیت میں واضح بھی فرما دیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب کثرت سے تم اللہ کا ذکر کرو, صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے بعض احکام دیے ہیں, خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں. ایک مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کا نکاح ہو جائے اور وہ خلوت صحیحہ سے پہلے کوئی طلاق دے دے تو ایسی صورت میں عورت پر عدت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود شریعت نے یہ حکم دیا کہ پھر بھی جب تم نے طلاق دے دی ہے اگرچہ تمہارا اس عورت سے ابھی کوئی واسطہ پیش نہیں آیا نہ خلوت صحیحہ ہوئی, تو ایسی صورت میں پھر بھی جب تم اس کو جدا کرو تو کچھ مال دے کر کچھ کپڑے دے کر مطلب اچھے اخلاق کے ساتھ. دیکھیں شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی کی لڑکی کو تم طلاق دیتے ہو بیوی کو طلاق دیتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا کر کے اس کو چھوڑو بلکہ حسن سلوک کے ساتھ, یعنی جب وہ جائے تو یہ سوچے کہ بھی ایک آدمی اچھا آدمی تھا, ٹھیک ہے ہماری نہیں نبھی لیکن اس کے باوجود اگر ہم جدا ہو گئے ہیں تو اچھے طریقے سے جدا ہوں, اس کو کچھ نہ کچھ مال دے کر کچھ کپڑے دے کر تاکہ وہ جو ایک وحشت ہے طلاق کی وہ کم ہو جائے. تو ایک تو یہ مسئلے کو بیان فرمایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ انہا حل اللہ لگا ازواج اللاتی آتی تھا حجور ہوں, کہ جو جن عورتوں کے آپ مہر دے چکے ہیں وہ سب کی سب آپ کے لیے حلال ہے. تو حلال تو سبھی ہو جاتی ہیں لیکن یہاں چونکہ چار سے زائد بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے آپ کے لیے فرمایا کہ چار سے زائد جو بیویاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. عام لوگوں کے لیے چار سے زیادہ کی جائز نہیں ہے شادی کرنا نکاح کرنا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کسی اور کی نہیں. ان اہل اللہ لکا ازواجک اللاتی آتی اجورہ. اسی طریقے سے وما ملکت, جو عورتیں باندھی ہونے کے طور پر آپ کے پاس آ گئی ہیں وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی. اسی طریقے سے جو عورتیں اپنا آپ بغیر مہر کے اپنے آپ کو حوالے کرنے چاہیں تو بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی خصوصیت تھی کہ آپ ان کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں, تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص تھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے لیکن آپ نے اپنا کوئی ایسا اختیار پسند نہیں فرمایا کہ جو بعد میں کسی کے لیے وہ ہوتا. اس کے باوجود بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج پر اعتراضات کرتے ہیں, تو یقیناً یہ ان کی ذہن کی اپنی خباستیں ہیں, ورنہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. 40 سال اس طرح زندگی گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاہے لاکھ انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے لیکن کردار کے اعتبار سے کوئی آپ کے کردار پر حلف نہیں اٹھا سکتا. ہر کافر بڑے سے بڑا امین اور صادق کے لقب سے آپ کو یاد کرتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب کے سامنے ہے کہ 25 سال میں آپ نے پہلا نکاح کیا ہے اور ایسی خاتون سے کیا ہے کہ جس کی عمر 40 برس کی تھی, اور جو پہلے 2 شوہر دیکھ چکی تھی یعنی ان سے طلاقیں ہو گئی تھی یا انتقال ہو گیا تھا. تو ایسی عورت جو پہلے دو شادیاں کر چکی ہو اور اس کی عمر بھی 40 برس کی ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آتی ہے, پھر آپ نے اس کے ساتھ ایسا نباہ کیا کہ تقریباً 25 سال آپ کے نکاح میں وہ رہی, تو گویا آپ کی عمر 50 سال کی تھی اور ان خاتون کی عمر کتنی ہوئی 65 سال کی. تو 65 سال کی خاتون کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری, نعوذ باللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوث پرست ہوتے یا آپ کو کچھ ایسا مزاج ہوتا تو پھر یہی تو وہ زمانہ ہوتا ہے کہ شادیاں کرے آدمی, لیکن کوئی آدمی ادنا انگلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار پر اٹھا نہیں سکتا. تو ایک 65 سالہ خاتون کے ساتھ آپ نے 50 سال زندگی کے اپنے گزارے, اور یعنی 25 سال نکاح میں اور 25 سال آپ کی زندگی ویسے گزری. تو اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا, اس انتقال کے بعد پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں آئیں, اس وقت آپ کی عمر 54 برس کی تھی. پھر حضرت سودا کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح میں آئیں, اس وقت بھی آپ کی عمر 54-55 برس کی تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ 55-56 برس کی عمر میں صرف جو ہے وہ دو عورتیں آپ کے نکاح میں, باقی جتنی بھی ہیں وہ 2-4-5 سال کے اندر اندر نکاح میں آئیں, اور اس کی بھی اپنی جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ انہوں نے وہ نکاح کیوں کیے. کوئی متعلقہ تھی, کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, اور کسی کا یہ تھا کہ اگر وہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیں تو پوری قوم ان کی مسلمان ہو جائے, تو بہت ساری حکمتیں تھیں. پھر ان سے جو دین پھیلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہزارہ احادیث ان سے جو ہے وہ آگے وہ پھیلی, اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بہت سی احادیث جو ہے نقل فرمائی ہیں. 200 سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ شاگرد تھے, تو اور بہت بڑی فقیہ تھی اپنے زمانے کی, بہت بڑی عالمہ تھی. تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں ان نکاحوں کی. اس لیے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے تھے یا ویسے تھے, یہ چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر شیطان بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کا مسئلہ بہت سارے حکمتوں پر مبنی تھا, اور یہ جتنی بھی خواتین تھیں ان سب میں صرف ایک ہی خاتون ایسی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کنواری تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی تھیں وہ سیبہ خواتین تھیں, یا متعلقہ تھیں, یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, اس قسم کی خواتین. اور بعض عورتیں وہ تھیں جیسے حضرت ام سلمہ کے ان کے بچے بھی تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اگر سے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اس لیے آپ ان کی قدر بھی بہت فرمایا کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ اس مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدے فرمایا ہے. پھر ایسے ہی ہر وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف پہنچی, جیسے ایک موقع پر آپ نے نکاح فرمایا اور نکاح کے بعد ولیمہ دعوت ولیمہ کی, تو کمرے میں تو چونکہ چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہوتے تھے, بعض لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا تو وہ آگے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے پھر گپ شپ کرنے لگے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف بھی لائے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے, پھر واپس تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ دیکھو بھائی اس چیز سے میرے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے, لہٰذا تمہیں یہ بات جائز نہیں ہے, کھانا کھاؤ پیو اور جاؤ اپنے گھروں کو, بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کھا لیا پی لیا اب اپنے گھروں کو جاؤ. تو وہ چونکہ بیٹھ گئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ اس میں ڈانٹ ڈپٹ کی اور یہ بتا دیا کہ بلا ضرورت آدمی کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اس طرح کے بہت سے احکامات ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا مسئلہ ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. تو یقیناً ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام کو تو جانتے ہیں, السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن یہ صلات کیا چیز ہے؟ تو آپ نے پھر اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اسی طرح اللہم بارک علی محمد و علی محمد جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں, یہ آپ نے درست بتلایا کہ یہ ہے درود شریف. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے ہمارا ایمان ہے چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کھڑے ہوئے کسی بھی حال میں درود شریف پڑھنا جائز ہے, اور انشاءاللہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے جتنا درود شریف پڑھیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر پڑتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.